بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. یہاں سے آٹھ سوال جواب شروع ہو رہے ہیں. یہ سوال جواب ہے توحید کے اس بات کے واسطے, اور یہ اللہ تعالی نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال جواب کے انداز میں مشرکین کے خلاف حجت قائم کرنے کا حکم دیا, شرک کے ابطال پر یہ سوال جواب ہے. پہلے پانچ کے سوال خود باری تعالیٰ نے عطا فرمایا, دو سوال کے جواب اللہ نے حضور کو بتلائے اور حضور نے وہ جواب دیے, آٹھواں سوال ظاہر المعلوم ہونے کی وجہ سے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کافروں کو فرما دو, کون تم کو روزی دیتا ہے؟ آسمان سے, یعنی بارش برسا کر کے. اور کون تم کو روزی دیتا ہے؟ زمین سے, یعنی کہ درختوں کو اگا کر کے. کس کے قبضے کے اندر ہے سننا, یعنی کہ سننے کی طاقت پیدا کرنے کا مختار اور قبضہ کون رکھتا ہے؟ اور آنکھ یعنی قوت باصرہ کون عنایت فرماتا ہے؟ اور کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے, یعنی انڈے میں سے زندہ چوزا, بیج میں سے درخت کون نکالتا ہے؟ اور کون نکالتا ہے مردے کو زندے سے, زندہ مرغی میں سے انڈا, زندہ درخت میں سے مردار بیج, انسان میں سے منی کا قطرہ. ومن یدبر الامر, اور کون مخلوق کے تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ایسا ہے کہ وہ مشرکین بھی یہ جواب دینے پر مجبور ہے کہ اللہ تعالی ہی یہ سب کرتے ہیں. فقل افلا تتقون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان مشرکین کو کہو کہ پھر بھی تم لوگ ڈرتے نہیں ہو شرک کرنے سے, بچتے نہیں ہو, بچو اور ایمان لے آؤ. فذلکم اللہ ربکم الحق, ان تمام چیزوں کو کرنے والے اللہ وہی تمہارے رب حقیقی ہے, یعنی جن کی ربوبیت ثابت ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال, حق کے بعد تو صرف گمراہی ہی رہ جاتی ہے, یعنی جو آدمی حق کو نہیں اپنائے گا تو گمراہی کو اپنائے گا. اس لیے کہ ہر چیز جو ضد والی ہے اس میں سے ایک کو اختیار نہ کرو تو دوسری اختیار کرنا لازمی ہے. جیسے ابھی کوئی کہے بھائی کہ رات نہیں ہے تو کہ بھائی دن ہے, تم یوں مان لے چل, اور تو کہتا ہے کہ رات ہے تو دن نہیں ہے, چلو کوئی ایک چیز تو ماننی پڑے گی. تو اگر حق کو نہیں مانتے تو گمراہی کو ماننی پڑے گی. یہ استفہام برائے تقریر ہے, کیا مانا؟ کہ حق کے بعد حق کے سوا کوئی بات باقی نہیں رہ جاتی سوائے باطل کے. فمن اخطأ الحق, جو آدمی حق کو چھوڑ دے وے, حق کو چکا دے وے, یعنی اللہ کی عبادت کو چھوڑ دے, تو آدمی گمراہی میں پڑے گا. فَأَنَّا تُصَرَفُونَ, تم پھر کہاں پھر کر کے جا رہے ہو, کدھر پھر کر کے جا رہے ہو, یعنی ایمان سے ہٹ کر کے دلیل قائم ہونے کے باوجود کہاں گمراہی کی طرف تم لوگ جا رہے ہو. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اسی طریقے سے, یعنی جس طریقے سے یہ لوگ ایمان سے پھر کے جا رہے دوسری طرف, اسی طریقے سے آپ کے رب کی بات نافرمانوں کے اوپر ثابت ہو چکی ہے, کافروں کے خلاف ثابت ہو چکی ہے. کون سے کافر؟ جن کے متعلق آیت کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے جہنم کو بھریں گے, یعنی ابدی کافر جن کے لیے ایمان لانے کی کوئی توقع نہیں ہے, اس قسم کے کافر, یا وہ کافر انہم لا یؤمنون کہ وہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں, ایسے رب کے بارے, ایسے کافروں کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے اور وہ لوگ ایمان چھوڑ کر جا رہے ہیں. قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق, اے نبی ان کو یوں سوال کرو, تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو مخلوق کو ایجاد کرے, یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرے, ثم یعیدو پھر مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون. آپ جواب دے دو کہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتے ہیں, پھر قیامت کے دن دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو پیدا کریں گے, پھر تم کہاں جو ہے الٹی بات میں پڑھتے ہو, یعنی اللہ کی عبادت سے پھر جاتے ہو دلیل کے قائم ہونے کے باوجود. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق, اے نبی ان سے یہ سوال کرو کہ تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کا راستہ بتلاوے. مراد ہے کہ تمہارے شریکوں کے اندر کوئی ہے جو دلیل کو قائم کر کے حق بات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے اور ہدایت کو پیدا کر کے دوسروں کو دے وے, ایسی کسی کے اندر جو ہے صلاحیت ہے؟ قل اللہ یہدی للحق, آپ جواب میں کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی حق بات کی ہدایت دیتے ہیں. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع, کیا وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جو حق کی رہنمائی کرے وہ زیادہ لائق ہے کہ ان کی اتباع کی جاوے؟ اما لا یہدی, یا وہ جو خود ہی راستہ نہ پائے؟ دونوں میں تقابل کر لو, اللہ تعالیٰ جو حق کا راستہ بتلاتے ہیں وہ زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ ہم اللہ کی اتباع کریں, اس کے مقابلے کے اندر جو خود ہی راستہ نہ پاوے. الا ان یہدا, مگر یہ کہ اس کو راستہ بتلایا جائے, یعنی خود کے اندر تو راستہ معلوم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, جب دوسرے ان کی رہنمائی کریں گے تو ان کو کچھ رہنمائی ملتی ہے, اور اللہ تعالیٰ دوسروں کو صحیح راستہ بتلاتے ہیں, اور دوسری مخلوق ہے بت وغیرہ کہ جن کو خود رہنمائی نہیں بلکہ ان کو رہنمائی کرنی پڑتی ہے. ظاہر بات ہے کہ دونوں میں اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کی جائے, اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے. آیت کا مفہوم دو طرح کا بیان کیا گیا, ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان بتوں میں غیر اللہ میں اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود سے دوسروں کی رہنمائی کرے، بلکہ وہ خود بھی صحیح راہ پر نہیں چل سکتے جب تک کہ دوسرے ان کو صحیح راہ نہ بتلا دیں۔ تو جب خود وہ صحیح راہ پر نہیں چل سکتے تو دوسروں کو کہاں سے وہ صحیح راہ بتلائیں گے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے، ان معبودان باطل پتھر وغیرہ کے بتوں کا حال یہ ہے کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہو تو وہ خود سے جا نہیں سکتے، الا یہ کہ کوئی ان کو ٹریکٹر میں، ٹرک میں، بیل گاڑے میں، اونٹ گاڑی میں، ٹیمپو میں بھر کے لے جائے، اس کے بغیر وہ خود سے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے۔ تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، جن کو ان لوگوں نے معبود مان لیا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں نے، ان کے اندر بھی خود دوسروں کے لیے ہدایت پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ خود ہدایت کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود بھی محتاج ہے اس بات کے کہ ان کو بھی اللہ ہدایت دے اور ان کے ذریعے اللہ دوسروں کو ہدایت دے۔ تو جب وہ خود محتاج ہے تو کہاں سے وہ دوسروں کے لیے ہدایت کو پیش کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام کی تمام مخلوق جب خود اپنی ذات کے لیے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتی تو دوسروں کو وہ کہاں سے ہدایت دے سکتے ہیں۔ فما لکم کیف تحکمون، تم کو کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، یہ حکم تمہارا فاسد ہے، فیصلہ فاسد ہے۔ کہ جو پیروی کے لائق نہیں ہیں ان کی پیروی کرنا، اور جو پیروی کے لائق ہے اس کی پیروی چھوڑ دینا، یہ تمہارا ایک نامناسب فیصلہ ہے۔ استفہام تقریر کے لیے ہے مشرکین کو، یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ بتوں میں دوسروں کی رہبری کی صلاحیت نہیں ہے، یا مشرکین کو ڈانٹنے کے واسطے ہیں کہ بھائی اول یعنی خود اللہ تعالی جو دوسروں کو راہ بتلاتے ہیں وہی اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ ان کی اتباع کی جائے۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، ان مشرکین میں اکثر لوگ بتوں کی عبادت کر کے خیالات ہی کی اتباع کر رہے ہیں۔ اس زمانے کے اندر مشرکین زوئی سے زن کی اتباع کرتے تھے، اب لوگ زے سے کرتے ہیں زن کی اتباع، بہی طور پر کہ وہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یقیناً یہ خیالات حق کے پہچاننے میں ذرہ بھی مفید نہیں ہے، یقیناً یہ خیالات حق کے پہچاننے میں کچھ بھی کام آتے نہیں ہیں، یا حق کے مقابلے کے اندر کچھ بھی کام آتے نہیں ہیں۔ فیم المطلوب منہ العلم، جہاں مقصد علم حاصل کرنا ہو، جہاں مقصد علم حاصل کرنا ہو۔ دیکھو علم اعتقادی یعنی عقائد کے لیے تو ظنیات مفید نہیں ہیں، البتہ مطلق جو دوسرے علوم ہیں اس میں ظن کسی درجے کے اندر مفید ہو سکتا ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، جو کام وہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لہذا اللہ ان کو اس پر بدلہ دیں گے۔ وما کان ھذا القرآن، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ. یہ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا سے کوئی گھڑ لائے. یعنی تم لوگ نبی پر یہ الزام لگاتے ہو کہ نبی نے قرآن خود سے گھڑ لیا ہے. کیا یہ قرآن ایسا ہے کہ کوئی اس کو گھڑ سکے؟ ہے کسی میں طاقت ایسا قرآن جیسا گھڑ لانے کی؟ اس کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھو. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ, لیکن یہ قرآن تو اتارا گیا ہے اگلی کتابوں کو سچا بتلانے کے واسطے. یہ قرآن تو اگلی کتابوں کو سچا بتلاتا ہے. وتفصیل الکتاب, اور کتاب کے اندر جو احکام ہیں جو اللہ نے لکھ دیے ہیں اس کو قرآن کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین, اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے, یہ تمام جہان کے اللہ کے یہاں سے, رب کے یہاں سے آیا ہوا قرآن ہے. وہ یہ قرآن آپ خود دیکھ لو, کیا قرآن کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو اپنی طرف سے گھڑ لے لے؟ اس کی عمدہ عمدہ ترکیبات دیکھ لو, اس کی نظم دیکھ لو. کیا کسی متکلم کے استطاعت کے اندر ہے, کسی فصیح و بلیغ کی بات بس کی بات ہے کہ وہ قرآن جیسے قرآن کو گھڑ لاوے, اس کی ایک صورت جیسی صورت کو گھڑ لاوے؟ جب کسی کے بس کے اندر یہ بات نہیں ہے تو سب کو عاجز ہو کر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے. یہ تصدیق کے متعلق ہے یا انزل جو معذوف ہے انزل اس کے محفوظ ہے؟ اور تصدیق کے رفع کے ساتھ اور تفصیل کے رفع کے ساتھ پڑھا گیا, اس صورت کے اندر ہوا فعل کو مقدر مانا جائے گا. جی
اے نبی, ان سے کہہ دو کہ کون تم کو آسمان سے رزق دیتا ہے یعنی بارش کے ذریعے, اور زمین سے تم کو رزق دیتا ہے یعنی درختوں کو اگا کر کے, اور کس کے قبضے میں ہے سننا یعنی ان کو پیدا کرنا, اور آنکھ کس کے قبضے میں ہے, اور کون ہے جو زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے, اور کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے, مخلوق کے تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ ہے. تو تم ان سے کہو کہ کیوں تم شرک سے بچتے نہیں ہو اور ایمان نہیں لاتے ہو؟ ان تمام چیزوں کو کرنے والا وہ اللہ ہے جو تمہارا حقیقی رب ہے, جس کی ربوبیت ثابت ہے. پھر حق کے بعد صرف گمراہی ہی رہ جاتی ہے, یہ استفام تقریری ہے, یعنی حق کے بعد گمراہی کے سوا کوئی چیز نہیں رہ جاتی. سو جو حق کو چھوڑ دے یعنی اللہ تعالیٰ.
ام یقولون افترا, کیا وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنے پاس سے گھڑ لیا؟ قل فاتو بسورۃ مثلی, تو ان کو کہو کہ تم بھی قرآن جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ جو ایسی فصیح ہو ایسی بلیغ ہو, گھڑ کے تم بھی لاؤ. تم بھی عربی لوگ ہو اور نبی جیسے تم بھی فصیح ہو, تو تم بھی ایک قرآن جیسی صورت بنا کے دکھاؤ. وَدْعُو مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور تم بلاؤ اس کام کے بنانے کے لیے مدد کرنے کے لیے اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکے ان کو بلا لو. یعنی قرآن جیسی کوئی صورت گڑھنے کے لیے تم جس کی بھی مدد لینا چاہے مدد لو, اور ایک چھوٹی سی صورت کے برابر کوئی صورت گڑھ کے دکھلاؤ. اگر بنا سکتے ہو تو بنا کے دکھلاؤ. تمہارا یہ کہنا ہے نا کہ یہ غیر اللہ کا کلام ہے, تو کوئی بھی اللہ کے علاوہ کا انسان اس کو بنا سکتا ہو, تم سب مل کے بنا کے بتلاؤ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ, اگر تم سچے ہو کہ یہ قرآن گھڑا ہوا ہے تو بنا کے دکھلاؤ. سو وہ لوگ اس پر قادر نہیں ہو سکے کہ قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لاوے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ, بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا اس بات کو جس بات پر اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے. اس بات کو انہوں نے جھٹلا دیا جس بات پر اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے. یعنی قرآن ان کے احاطہ علمی میں نہیں آیا تو انہوں نے جھٹلا دیا. یہ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ انسان کی, کہ جو چیز تمہاری سمجھ میں نہیں آوے تو کہہ دو کہ یہ غلط ہے. یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ جو چیز سمجھ میں آ جاوے وہ ٹھیک ہے, اور نہ سمجھ میں آوے تو کہا غلط ہے. یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ نہ سمجھ میں آوے تو اپنی عقل کو الزام دو کہ تمہاری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس میں جو ہے اصل چیز کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تو قرآن ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کلام الہی ہے تو انکار کر ڈالا. یہ کہاں کی انصاف کی بات ہے؟ اس سے مفسرین نے ایک ضابطہ نکالا کہ جس موضوع پر گفتگو کرنا ہو پہلے اس کی تحقیق کر لینا چاہیے, تحقیق کے بعد ہی اس موضوع پر کلام کرنا چاہیے. اگر آپ کو کسی موضوع کے متعلق تحقیق نہیں ہے تو اس موضوع کے بارے میں لب کشائی نہیں کرنی چاہیے. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْوِيلُ, جس بات کا نتیجہ ابھی پیش بھی نہیں ہوا, جس بات کا نتیجہ ابھی پیش بھی نہیں ہوا. کیا مطلب اس کا؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے تاویلہ کا, کہ قرآن کریم نے جو مستقبل میں پیش آنے والی خبریں بتلائی, قرآن مجید کے اندر جو غیب کی خبریں ہیں وہ تمہارے سامنے جب ظاہر ہو جاوے تو اس وقت تو تمہیں ایمان لانا ہی لانا ہے. اور قرآن کی بتلائی ہوئی بہت ساری باتیں مستقبل کی غیب کی, یہ اس دور ہی میں سامنے آ گئی. جیسے کہ قرآن مجید نے کہا کہ غلبت الروم تو وہ ہو گیا, مستقبل کی خبر دی قرآن نے اور وہ مستقبل کی خبر بالکل صحیح سچی نکلی. اب تو ایمان لے آنا چاہیے ان کو. پھر وَتَوَدُّنَا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ, یہ وعدہ بالکل سچا نکلا, ایک جماعت مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی گئی, ابو جہل کا لشکر, اب تو ایمان لے ہی آنا چاہیے. تو قرآن مجید نے مستقبل کے متعلق جو خبریں دی, جس بات کا جو باتیں تمہارے سامنے بتلائی, پیشین گوئیاں, وہ سب تمہارے سامنے ظاہر ہوئی. دوسرا معنی یہ ہے کہ تم لوگوں نے قرآن کی باتوں میں غور کیے بغیر سرسری طور پر ہی اس کو جھٹلا دیا, اس کے اندر تم نے غور اور تدبر سے بالکل کام نہیں لیا. حالانکہ کوئی چیز اگر سامنے آوے, نئی ہو, پہلے سے معلوم نہ ہو, پہلے غور کرو, اس میں تدبر کرو, دیکھو سمجھ میں آ جائے گی. اب انہوں نے تو قرآن میں غور تدبر کیا ہی نہیں, اور قرآن نبی نے سنایا تو سنتے ہی اول مرحلے کے اندر تم نے انکار کر دیا, ایسا کیسا تم لوگوں نے کیا؟ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتیہم تاویلہ. تاویل کا مطلب علامہ سیوطی نے بتلایا کہ اس کے اندر جو وعیدیں ذکر کی گئی ہے اس کا انجام ابھی تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہوا. اور اس کا ایک ترجمہ یوں کیا گیا ہے, اور ابھی تک اس قرآن کو جھٹلانے کا انجام یعنی عذاب ان کے سامنے نہیں آیا. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْوِيلُ, علامہ سیوطی کا ترجمہ تو آپ کے سامنے ہے, لیکن ایک دوسرا ترجمہ ہے آسان, کہ ابھی تک اس قرآن کو جھٹلانے کا انجام یعنی عذاب ان کے سامنے نہیں آیا. اور علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ابھی تک تو اس قرآن کی تعویل یعنی پیشین گوئی اور اس کی وعید ان کے دل دماغ کے اندر نہیں اتری, ان کی سمجھ کے اندر نہیں اتری, بغیر جو ہے ان لوگوں نے تدبر کیے غور کیے ہی اس کو جھٹلا دیا. کذالک کذب الذین من قبلہم, ان مکہ کے کافر سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلانے کا کام کیا, یعنی معجزات میں غور کیے بغیر, تدبر کیے بغیر انہوں نے جھٹلانے کا کام کیا. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. اے نبی آپ دیکھو ظلم کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا. کیا انجام ہوا؟ ان کا آخری انجام ہوا ہلاکت. اسی طریقے سے یہ مکہ والے بھی ہلاک کیے جائیں گے. گویا اس آیت کے خلاصے کے طور پر دو باتیں معلوم ہوئی. کل فاتو کے اندر یوں چیلنج کیا گیا کہ قرآن مجید کی جو نظم ہے, جو عبارت ہے, جو اس کے الفاظ ہیں, ایسی نظم ایسی عبارت کوئی بنا نہیں سکتا. اگر تم نظم قرآن کو مخلوق کی نظم مانتے ہو تو تم ایسی نظم بنا کے دکھلاؤ, اور وہ نہیں بنا سکے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نظم بھی منزل من اللہ ہے. اور دوسرا اعجاز کس طریقے سے ہو جائے گا کہ قرآن کے اندر جو مستقبل کی اور غیب کی باتیں بیان کی گئی ہے وہ سب ایک کے بعد ایک تمہارے سامنے ظاہر ہو رہی ہے, اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑی کوتاہی ہے. دنیا میں کوئی انسان, بڑے سے بڑا ذہین آدمی, کسی مستقبل کی بات کی پیشین گوئی کرتا ہے تو وہ پوری ہو نہ ہو وہ کوئی ضروری نہیں ہے. جبکہ قرآن کی بتلائی ہوئی تمام پیشین گوئیاں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو چکی. تو قرآن جو غیب کی خبریں دیتا ہے اس اعتبار سے بھی کلام معجز ہے, اور اس کی عبارت اور الفاظ یہ بھی کلام معجز ہے. لہذا اس کو تم یوں کہو کہ یہ نبی کا گھڑا ہوا ہے تو یہ تمہارا بہت بڑا ظلم کہلائے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ. اور ان مکہ کے کافروں میں بہت سے وہ ہیں جو ایمان لائیں گے علم الہی کے مطابق. اللہ کے علم میں ایسا ہے کہ یہ ایمان لائیں گے, اور ان میں سے بہت سارے وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے کبھی بھی. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ. اور ان مکہ والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے, یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے موجود ہے. گویا کہ ان کفار میں سے, یہ سورت چونکہ مکی ہے اس لیے یہ بھی ایک پیشین گوئی آ گئی کہ قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ یہ مکہ کے کفاروں کی ایک جماعت ایمان لائے گی اور ایک جماعت ایمان نہیں لائے گی. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. اور آپ کے رب فسادیوں کو اچھی طریقے سے جاننے ہیں. کون کون انتقوادی ہے, فسادی ہے, فتنے ہیں, اللہ جانتے ہیں. لہذا ان کو اللہ جزا سزا دیں گے. یہ ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. یہ آگے والا مضمون دو تین آیت تک تسلی کا مضمون ہے. یہ نبی, اگر یہ کافر آپ کو جھٹلاوے تو صاف کہہ دو, میرا عمل میرے ساتھ, تمہارا عمل تمہارے ساتھ. یعنی مجھ کو میرے عمل کا بدلہ ملے گا, تم کو تمہارے عمل کا بدلہ ملے گا. تمہارا کوئی تعلق نہیں میرے عمل سے, اور میرا کوئی تعلق نہیں تمہارے عمل سے. یعنی میں جو کام کرتا ہوں اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں, یعنی اس پر تم کو کوئی بدلہ سزا جزا نہیں ملے گی, اور میں تمہارے عمل کے اوپر مجھے کوئی جزا سزا نہیں ملے گی. محل سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت سیف نے اس کو منسوخ کر دیا. کیا مطلب؟ کہ تم اگر کفر کرو گے تو ہم تم کو کفر پر آزاد باقی نہیں رہنے دیں گے, بلکہ جہاد بھی سیف کریں گے تمہارے کفر کی وجہ سے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. ان کافروں میں سے بہت سارے وہ ہیں جو قرآن کو کان لگا کے دھیان سے سنتے ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تب, لیکن یہ قبول کرنے کی نیت سے سننا نہیں ہوتا تھا. سننے کے مختلف مقاصد تھے. ان کا ایک سننے کا مقصد ہوتا تھا قرآن میں عیوب تلاش کرنا, اشکالات ڈھونڈنا ہے. دوسرا ان کا مقصد ہوا کرتا تھا قرآن کی فصاحت سے لذت اندوز ہونا, ان کو بہت اچھا لگتا تھا. چونکہ مادری زبان ان کی عربی تھی تو قرآن کی فصاحت میں ان کو لذت بہت آتی تھی, تو لذت اندوزی کی نیت سے بھی یہ لوگ قرآن سننے کے لیے آیا کرتے تھے. افأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون, کیا آپ بیرے کو قرآن سنائیں گے؟ قرآن نے یہاں ان کو بیرا کہا, تشبیہ کیوں دی گئی؟ تلاوت سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے اس لیے ان کو بیرے کہا. تلاوت سے فائدہ اٹھاتے تو اچھے ہوتے, تلاوت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس لیے بیرے. وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ, اگر جے وہ بیرے پن کے ساتھ عقل نام کی بھی کوئی چیز نہ رکھتے ہو, یعنی ایک تو بیرے ہے اور اوپر سے بے عقل ہے, اگر بیرے ہوئے اور عقل مند ہوئے تو اشاروں سے بھی کچھ سمجھایا جا سکے, لیکن ادھر جو ہے بیرے نے اوپر سے گانڈے عقل بھی نہیں, اسی لیے اب کیسے کام چلائیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ, ان مشرکین میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. افأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون, کیا آپ اندھوں کو راہ بتلائیں گے اگرچہ وہ دیکھتے نہ ہو تب بھی؟ یعنی خالی نظر ہے, باقی نظر برائے عبرت, نظر برائے معجزات نبوی بنیت قبول, یہ نہیں ہے کہ نبی کے معجزات دیکھ کر کے ایمان قبول کرنا ہو, ایسا نہیں ہے. نبی کو دیکھ کر نبی پر ایمان لے آنا ہو, ایسا نہیں ہے. کیا آپ اندھوں کو راہ بتلائیں گے اگرچہ وہ کچھ دیکھتے نہ ہو تو بھی؟ یہ تشبیہ دی گئی ان کو عدم ہدایت کے اعتبار سے. بل ہم اعظم, بلکہ وہ اس سے بھی بڑھ کر کے ہیں, بلکہ وہ اس سے بھی بڑھ کر کے ہیں, بیرے گنگے اندھے سے بھی بڑھ کے ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, یعنی وہ لوگ آنکھ سے اندھے نہیں ہیں بلکہ اندھے ہیں ان کے دل جو ان کے سینوں کے اندر ہیں. گویا بصارت مفقود ہے گرچہ بصیرت کچھ ہے ان کی, یعنی بصیرت مفقود ہے, بصارت ظاہر کی کچھ کچھ ہے, بصیرت یعنی قلبی فہم سمجھ یہ مفقود ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون, یقینا اللہ تعالی لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتے, لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں کفر شرک کا نافرمانی کر کے. جی
بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے, تو کہو کہ تم اس قرآن جیسی ایک سورت جو فصاحت اور بلاغت میں قرآن کی طرح ہو گڑھ کر کے لے آؤ, اس لیے کہ تم بھی میری طرح عربی ہو فصیح ہو, اور تم اس کے لیے اس کام کے لیے مدد, اس کام پر مدد کے لیے بلاؤ جن اللہ کے علاوہ جن کو تم بلا سکتے ہو, اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ قرآن گڑا ہوا ہے, لیکن وہ اس پر قادر نہ ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ انہوں نے یہ جھٹلایا ہے ایسی بات پر, ایسی بات کے ذریعے جس پر اپنے علم سے انہوں نے اپنی علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکے, یعنی قرآن کو, اور اس میں انہوں نے تدبر نہیں کیا, اور ابھی تک اس بات کا نتیجہ بھی آیا نہیں ہے, یعنی جو اس کا انجام ہے وعید. اسی طرح ان سے پہلے والے لوگوں نے ان کے رسولوں کو جھٹلایا, لہذا تم دیکھو کہ ظالمین کا انجام کیسا ہوا رسولوں کو جھٹلانے کے ذریعے سے, یا ان کے معاملے کا آخر ہلاکت. اسی طرح ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا.
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ, جس دن اللہ تعالیٰ ان کو جمع کریں گے یعنی قیامت کے میدان میں, تو ان کو ایسا لگے گا کہ دنیا کے اندر یا قبر کے اندر ایک گھڑی رہ کے آئے ہیں, دن کی ایک گھڑی بس, اس سے زیادہ نہیں. لہولی مارا ہو, قیامت کا جب بھیانک ہولناک منظر دیکھیں گے نا, تو اس وقت ان کو دنیا یا قبر کی زندگی ایک گھڑی جیسی معلوم ہوگی. اور تشبیہ والا جملہ کأن والا وہ ضمیر سے حل بن رہا. یتعارفون بینہم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے قیامت کے دن. قبر سے اٹھیں گے تو یہ پہچانتے ہوں گے یہ میرے ساتھ منسٹر تھا, یہ بھی میرے ساتھ تھا, یہ بھی میری پارٹی میں تھا. پہچانتے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کو, لیکن آپس کا تعارف منقطع ہوگا بھیانک حالات کی وجہ سے. ایسے بھیانک حالات ہوں گے کہ تعارف ہونے کے باوجود نہ پہچاننے جیسے ہو جائیں گے, یعنی کہ ایک مرحلے پر پہچانیں گے, دوسرے مرحلوں پہ آ جا کر کے کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہوگا. قیامت کے دن ہیبتناک منظر, بھیانک ڈراؤنے حالات, کوئی کسی سے بات کرنے بھی تیار نہیں ہوگا. اور جملہ حال مقدر ہے یا ظرف سے متعلق ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا وہ لوگ جو ہے بڑے نقصان میں, اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے والے بڑے نقصان میں. قیامت کو جھٹلانے والے مراد ہے. بالباسی یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے جو اللہ کی ملاقات ہے, جنہوں نے اس کو جھٹلایا وہ لوگ نقصان میں. وما کانوا مہتدین, اور وہ لوگ ہدایت پر بھی نہیں ہیں. قیامت کے عقیدے کے بغیر ہدایت ہو ہی نہیں سکتی. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. اما ان شرطیہ قانون مائے زائدہ میں ادغام ہوا ہے. یا تو ہم آپ کو دکھلا دے وے بعض وہ چیزیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے عذاب دینے کا آپ کی زندگی میں, اور جواب مر شرط معذوب ہے ای فضا کا, تب تو ٹھیک ہے, تب تو خیر ہے. او نتوفینک, یا تو ہم آپ کو وفات دے دے وے, ہم آپ کو پورے پورا لے لے وے ان کو عذاب دینے سے پہلے. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ, ہماری طرف ان کو لوٹ کے آنا ہے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ, پھر اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھتے, مطلع ہیں جو کام کے وہ لوگ کر رہے ہیں. ان سے کام جھٹلانا, کفر کرنا, لہٰذا اللہ ان کو سخت عذاب دیں گے. دیکھو آیت کریمہ کے اندر جو ہے نا, دو قسم کے عذاب کا تذکرہ ہے کہ ان نافرمانوں کے اوپر دو طرح کا عذاب آئے گا. ایک عذاب وہ آئے گا جو نبی کی حیات میں آئے گا, اور نبی اس کو اپنی آنکھ سے مشاہدہ کریں گے. باغ الذی نرینک باغ الذی نعیدہم سے وہ مراد ہے کہ کافروں پر وہ عذاب جو نبی کی حیات میں آوے اور نبی اپنی آنکھ سے اس عذاب کا مشاہدہ کرے, جیسے بدر میں آیا, عذاب میں آیا, فتح مکہ میں آیا, حنین میں آیا, یہ سب عذاب نبی نے اپنی آنکھ سے دیکھے. قحط سالی آئی, نمبر دو. عذاب کی دوسری قسم وہ ہیں جو حضور کی حیات میں نہیں, حضور کی حیات کے بعد آئے گی. اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ او نتوفینک, اس میں اس عذاب کا تذکرہ ہے جو ان نافرمانوں کے اوپر نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آئے گا. حضور کی حیات میں نہیں آئے گا وہ عذاب, بعد میں آئے گا عذاب. دور خلافت راشدہ میں وہ عذاب آیا, اور بعد میں دیگر فتوحات کے موقع کے اوپر وہ عذاب آیا. وہ نتوفینک کے اندر وہ مراد ہے. اس سے ایک بہت اچھی بات مفسرین نے مستنبط کی کہ حق کا مدار کسی خاص شخص کے بقا اور فنا پر نہیں ہے. کہ آدمی موجود ہے تو حق ہے, یہ آدمی موجود نہیں ہے تو حق فنا ہو گیا, ایسا نہیں ہے. جب نبی کی شخصیت کے لیے کہا گیا کہ عذاب یا تو آپ کی زندگی میں آئے گا یا آپ کے بعد آئے گا. تو حق کا مدار کسی شخصیت کے وجود اور فنا پر نہیں ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ رہے یا نہ رہے، اللہ تعالیٰ کو جن احکام کو نافذ کرنا ہے وہ احکام اور اللہ کے فیصلے پوری دنیا میں پورے ہو کے رہیں گے. اب دیکھیے، جزیرۃ العرب کو اسلام کا مرکز بنانے کا منصوبہ حضور کی حیات میں پورا نہیں ہوا، حضور کے بعد پورا ہوا دور خلافت راشدہ میں. اخرج الیہود من جزیرۃ العرب دور خلافت راشدہ میں اس کے اوپر عمل ہوا. تو بہت سارے منصوبے پائے تکمیل کو پہنچے نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد. اسی لیے کسی شخصیت کی ذات پر مدار نہیں ہے، بلکہ اس شخصیت کے قائم کردہ اگر کوئی تحریک ہے، کوئی نہج ہے، تو اس کے مطابق بھی کام چلتا رہتا ہے. بہت ساری تحریکات ایسی ہوتی ہے کہ بانی کو بیچارے کو اس کے پھل دیکھنے تک کو نہیں ملتے، کھانا تو درکنار، بلکہ بانی کی زندگی کے اندر تو وہ ابتدائی مرحلے میں وہ پودا تھا، بعد میں وہ پودا پھیلا پھولا بڑا ہوا، پھل آئے پھول آئے اس کے اوپر، ایسا ہوتا ہے. یہ تو فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہر امت کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی رسول ہے. دیکھو اس کا مطلب کیا لینے کا، ہر امت کو، ہر علاقے کے لوگوں کو فیض رسالت اللہ ضرور پہنچاتے ہیں. کوئی بھی گروہ، کوئی بھی طبقہ، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی خاندان، کوئی بھی علاقہ فیض رسالت سے محروم نہیں رہا. شروع انسانیت سے لے کر کے آج تک یہی سلسلہ ہے. کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی قوم، کوئی بھی خاندان، کوئی بھی طبقہ فیض رسالت سے محروم نہیں رہا. تو ولی کل امت رسول کا یہ مطلب ہرگز نہیں لینے کا کہ ہر ہر طبقے میں رسولوں کی بعثت ہوئی، گرچہ بعض لوگوں نے یہ مطلب بھی لیا کہ ہر ہر طبقے کے اندر، ہر ہر گروہ میں اللہ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا، یہ بھی مطلب لیا بعض لوگوں نے، اور پھر اس مطلب کو پھیلا کر کے آگے چلتے کہ ہندوستان میں بھی اللہ کے نبی آئے. ولی کل امت رسول، تو امت ہندیا کے لیے بھی رسول مبعوث ہوئے. پھر وہ تاریخی روایتوں سے ثابت کرنے کی فکر میں لگیں گے، فلاں نبی آئے، فلاں دور میں آئے، فلاں ہوا، ایسا ہوا. اسی لیے یہ مطلب بھی لیتے ہیں بعض لوگ، لیکن یہ مطلب بہت پیارا ہے کہ ہر امت فیض رسالت سے فیضیاب ہوتی ہے، کوئی بھی امت فیض رسالت سے محروم نہیں ہوتی. اب اس کے لیے خود رسول کا اس امت میں آنا کوئی ضروری نہیں، رسول آوے یا رسول کے نائبین آوے یا رسول کا فیض اس علاقے کے اندر پہنچ جائے، یہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی شکل ہو جاتی ہے، رسول کی دعوت پہنچ جاتی ہے، رسول کا پیغام پہنچ جاتا ہے، ہر وقت رسول کا حاضر رہنا کوئی ضروری نہیں. اب دیکھیے دور فطرت آیا، فطرت رسالت کا دور، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفائل السما سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کا دور. تو فطرت رسالت کے دور میں بھی فیض نبوت بالکلیہ ختم نہیں ہو جاتا، کمزور پڑتا ہے، بالکلیہ ختم نہیں ہو جاتا. اسی لیے دیکھو اس فطرت رسالت کے دور میں بھی ورقا ابن نوفل جیسے موحد لوگ ملیں گے کہ ہر دور کے اندر مکہ میں، عرب میں، مختلف شہروں میں موحدین کی جماعت موجود تھی. اور یہی مطلب لینے کا وہی من امت اللہ خلافیہ نذیر کی، اگرچہ بعض مفسرین نے ایک دوسرا ہی مطلب نکالا بالکل نئے انداز سے، وہ کیا مطلب لیتے ہیں؟ کہ جس قوم کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آتا ہے تو پہلے رسولوں کو اللہ بھیجتے ہیں وہ نافرمانی کرتے ہیں تب عذاب آتا ہے، یعنی بغیر ارسال رسول کے اللہ کا عذاب نہیں آتا. ولیکل امت، امت سے مراد لینے کا کیا؟ معذب امت، جن کو عذاب دینا ہے اس امت پر تو اللہ رسولوں کو ضرور بھیجتے ہیں. اب جب نبی آئے، رسول آئے، لیکن امتوں نے رسول اور نبی کی اتباع نہیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس علاقے کے لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا کرتے ہیں. اب دیکھیے، عربوں کے اندر عذاب نہیں آیا، کیوں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی قابل ذکر نبی کی عربوں میں بعثت نہیں ہوئی، اسی لیے عربوں کے اوپر عذاب نہیں آیا. کب عذاب آئے عربوں پر؟ کہ جب آخری نبی کی بعثت ہوئی اور وہ ایمان نہیں لائے، تو بدر میں اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر، حنین کے موقع پر، عذاب کے موقع پر اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا. تو یہ بھی ایک مطلب لیا گیا ہے آیت کریمہ کا، بالکل نیا انداز کا. وَلِكُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولِ، ہر امت کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی رسول ہے. سو جب رسول ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے جھٹلایا، تو قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، عذاب ہوگا اور رسول اور رسول کی تصدیق کرنے والوں کو اللہ نجات دیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا، یعنی بغیر جرم کے اللہ کا عذاب ان کے اوپر نہیں آتا. سو اسی طرح کا معاملہ ان مکہ کے کافروں کے ساتھ بھی کیا جائے گا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور یہ کافر لوگ ڈھٹائی سے کہنے لگے، عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی آپ فرما دو کہ میں اپنی ذات کے لیے نقصان کو دور کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتا ہوں اور اپنی ذات کے لیے نفع حاصل کرنے کا بھی اختیار رکھتا نہیں ہوں. یعنی نفع، نقصان حاصل کرنا، نقصان دور کرنا، یہ میرے اختیار اور میرے قابو کی بات نہیں ہے، تو میں عذاب کہاں سے لاؤں گا تمہارے پاس؟ الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تب ہوگا، جو نہ ہوگا اللہ چاہے تو مجھے اس پر قدرت دے دے وے کہ میں نقصان کو دور کر سکوں اور نفع تم کو پہنچاؤں. فکیف املک لکم، سو میں کس طرح مالک بنوں گا تمہارے لیے عذاب کے اتار کے لانے کا؟ جب اپنے نفع نقصان کا میں مالک اور مختار نہیں ہوں، تو عذاب اتار کے لانے کا اختیار مجھے کب ملے گا؟ کیسے میں اس کا مختار بنوں گا؟ لِكُلِّ أُمَّتٍ أَجَل، ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے ہلاکت کی. قوم ہود وقت پورا کر کے ہلاک ہو گئے، پھر قوم سمود وقت پورا کر کے ہلاک ہو گئے، قوم لوط وقت پورا کر کے ہلاک ہو گئے. ہر امت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے ان کی ہلاکت کا. اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی پیچھے نہیں سی رکھ سکتے اور ایک گھڑی وہ آگے بڑھ سکتے نہیں ہیں، ایک گھڑی بھی وقت مقررہ سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، اے نبی آپ ان کو کہو کہ مجھے خبر دو، بتلاؤ، اگر اللہ کا عذاب رات کے وقت پر آ جائے یا اللہ تعالیٰ کا عذاب دن کے وقت پر آ جائے، تو یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس عذاب کو یہ مجرم لوگ جلدی جلدی مانگ رہے ہیں؟ یہ عذاب کوئی ایسی چیز ہے کہ جلدی جلدی مانگی جائے؟ بھائی کوئی بھلی چیز ہو اور آدمی جلدی جلدی مانگے تو سمجھے بھی، یہ عذاب کوئی ایسی چیز ہے کہ لوگ اس کو جلدی جلدی مانگے؟ مجرم ان سے مشرکون مراد ہے. उसमें इसमें जाहिर को रखा गया इसमें जमीर की जगह के ऊपर, और जुमला इस्तिफाम जवाब शर्त है। जैसे कि यूं अपने मुहावरे में एक नहवी मिसाल बोलते हैं, इजा आते ही तू का माजा तो तेनी, मैं तेरे घर आऊंगा तो तू मुझे क्या दिया देगा, और तू मेरे ही आएगा तो क्या लेके आएगा। और मुराद इस तरह के जुमले से होता है अत्तहवील, यानी सामने वाले को डराना। अई मा आजमा मस्ताजलु, यानी कितनी बड़ी खतरनाक चीज है जिसको ये काफिर लोग जल्दी मांग रहे हैं, और वो जल्दी मांग रहे हैं अल्लाह के अजाब को। अतुम इजा मा वकामंतुम मिन, फिर क्या जब वो अजाब आ पड़ेगा तब वो लोग यकीन करेंगे और तब वो लोग ईमान लाएंगे? जब अजाब आ पड़ेगा तब वो लोग ईमान लाएंगे यकीन करेंगे? वकाई हल्लबिकुम, जब तुम्हारे ऊपर अजाब आ पड़ेगा तब वो लोग तुम लोग ईमान लाओगे, यानी तब अल्लाह पर ईमान लाओगे, अजाब को मानोगे अजाब के उतरने के वक्त पर। और हमजा है आयत के अंदर ताखीर के इनकार के वास्ते, अजाब के आने के बाद जाहिर बात है कि कोई भी आदमी ईमान लावे तो उसका भी फायदा नहीं होगा, और जो है उस वक्त के ऊपर इनकार करके इकरार करे उसका भी फायदा नहीं होगा, बल्कि उस वक्त का ईमान काबिले कबूल भी नहीं होगा तुमसे, बल्कि तुमको अजाब के आने के वक्त यूं कहा जाएगा आल आन वकद कुंतुम बिही तस्ताजिलून, अब तुम इस अजाब पर ईमान लाते हो। हालांकि दुनिया में तो इनकार के अंदाज में, मजाक के अंदाज में तुम अजाब को जल्दी मांगा करते थे। ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون, फिर जालिमों को कहा जाएगा कि हमेशा रहने का अजाब चखो, इस अजाब में तुम हमेशा रहोगे, बस तुम जो बुरे काम करते हो उसी की तुमको सजा दी जा रही है। किसी को कोई बुरा काम न किया हो और सजा दी जाए, ऐसा नहीं है। जो बुरा काम करते हो उसी ही की सजा दी जाती है। वयस्तंबिउनका हक्कुन हो, वो आपसे खबर पूछते हैं कि क्या वो बात सच्ची है। कौन सी बात? जो अजाब का वादा है ने और मरने के बाद जिंदा होने का वादा है ने, क्या सच्चा है? ये आप लोगों को बार बार पूछ रहे हैं, ये आपको बार बार पूछते हैं। कुल ई व रब्बी इन्नहु लहक, ये नबी इनको कहो कि जी हाँ मेरे रब की कसम वो मरने के बाद जिंदा होने का वादा बिल्कुल सच्चा है। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन, और तुम लोग अल्लाह को आजीज नहीं कर सकोगे, यानी अजाब से बच नहीं सकोगे, यानी अल्लाह ताला तुमको अजाब देने का जब इरादा करेंगे तो तुम भाग करके अजाब से बच नहीं सकोगे, बल्कि वो अजाब ला महाला तुमको लग करके ही रहेगा। वलौ अन्न लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत मा फिल अर्द लफ्तदत बिह, और अगर हर जालिम के कब्जे में जो रोए जमीन पर है सब कुछ आ जावे, हर जालिम के हाथ में रुए जमीन के अंदर जो कुछ है वो सब कुछ जालिम के कब्जे में आ जाए, जलमत से मुराद है काफिर, सब कुछ यानी माल जितना है वो सब आ जावे, यानी जालिम काफिरों के हाथ में दुनिया का सारा माल दौलत जायदाद आ जावे, और वो कयामत के दिन अजाब से छूटने के लिए फिदिये में देना चाहे, लफ्तदत भी वो उसको अजाब से छूटने के लिए बदले में देना चाहे। वह असरुन नदामत लम्मा रअउल अजाब, और वो नदामत को छुपाएंगे, ईमान के छोड़ने पर जो नदामत है उसको छुपाएंगे जबकि वो अजाब को आंखों से देख लेंगे। ये सरदारों का हाल बयान किया है कि काफिरों के सरदार जब जहन्नम के अजाब को अपनी आंख से देखेंगे तो नदामत को छुपाने की नापाक कोशिश करेंगे। क्यों नदामत को छुपाने की कोशिश करेंगे? वो अपने अवाम के सामने क्या मुंह दिखावे, कि दुनिया में तो बहुत वर्ट मारते थे ना, अब अजाब में जा रहे हो, तो अपने मातहतों के सामने शर्मा न जाना पड़े, मातहतों के सामने रुसवाई न होवे, इसीलिए वो उस नदामत को छुपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कब तक? बिलाखिर सबको जहन्नम में एक साथ इकट्ठा जमा तो होना ही होना है। और वासर उन नदामत का एक दूसरा तर्जुमा ये किया गया है कि नदामत को वो जाहिर करेंगे ईमान के तर्क पर। कोशिश तो करेंगे कि नदामत छुपावे, कि वो कहां छुपने वाली चीज है, वो तो जाहिर हो ही जाएगी। इसलिए कि चेहरे के आसार, फिर नतीजतन जहन्नम में गिरना, तो अफसोस तो जाहिर होने वाला है। देखो दुनिया में बाज लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन वो तकलीफ छुपाते हैं ताकि कोई हंसे नहीं, इसीलिए वो तकलीफ छुपाते हैं लोगों के सामने। तो कयामत के दिन वो तकलीफ छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। वासरुन नदामत लम्मा राउल अदाब, यानी उसको छुपाएंगे उनके सरदार लोग कमजोरों से, अवाम से, जिनको उन्होंने गुमराह किया था। मखाफत तायरी, वो छोटे हार दिलावे ने क्यों अब भी आए ने, यहां तो दुनिया में तो बहुत होशियारी मारते थे, आए ने जहन्नम में, अब तो आप भी। वखुदिया बैनहुम बिलकिस्त, और उनके दरमियान में यानी मखलूक के दरमियान में इंसाफ से फैसला कर लिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और उन पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अला इन लिल्लाहि मा फिस्समावाति वल अर्द, ध्यान से सुनो, आसमान और जमीन में जो कुछ है वो सब के सब अल्लाह की मिल्कियत है। अला इन वादल्लाहि हक, ध्यान से सुनो, अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का और जजा सजा का। वलाकिन अक्तरहुम ला यालमून, लेकिन लोगों में उनमें के अक्सर लोग जानते नहीं इस बात को। हुवा युही व युमीत व इलैही तुरजऊन, वही अल्लाह ताला जिंदगी भी देते हैं और वही अल्लाह ताला मौत भी देते हैं, और उसी अल्लाह ताला की तरफ तुम लोग आखिरत में लौटाए जाओगे, तो अल्लाह तुम्हारे अमल का तुमको बदला देंगे। जी
इन शर्तिया के नून का इदगाम किया गया है माजाइदा में, नुरियन का, अगर हम आपको दिखा दें वो बाज अजाब जिसका हम इसे वादा कर रहे हैं आपकी हयात ही में, इसका शर्त का जवाब महजूब है, यानी ये काफ़ी है, या हम आपको वफात दे देवे उनको अजाब देने से पहले ही, तो उनका लौटना हमारी ही तरफ है, फिर अल्लाह ताला जो कुछ वो कर रहे हैं उस पर मुत्तले हैं।
या अय्युहन नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान की चार खूबियां इस आयत में बयान की गई। ए लोगो, यानी ये मक्का वालों और कयामत तक आने वाले इंसानों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई। क्या मतलब नसीहत आई? यानी किताब आई, फीही मालकुम वमा अलैकुम, उसमें तुम्हारे फायदे की बातें भी है और तुम्हारे नुकसान की चीजें भी है, यानी क्या करना और किससे बचना, क्या करना और किससे बचना, अमल करो तो फायदा, छोड़ो तो नुकसान, वो सब बातें आ गई। और वो है कुरान, नसीहत नामा। मौइज़त कहते हैं दिल में उतर जाने वाली दलील को, ऐसी दलील जो दिल में उतर जावे, रूह को मुतासिर करने वाले तरीकों को भी मौइज़त कहते हैं। जो तरीका रूह को मुतासिर कर देवे, चाहे अमल हो या कौल हो, उसको भी मौइज़त कहते हैं। मौइज़त में खैर और हक की तरगीब होती है, मौइज़त में शर और बुराई से रोकना होता है, और ये सब चीजें कुरान में है। वशिफा उल्लिमा फी सुदूर, और दिलों की बीमारियों के लिए शिफा और दवा है, दिलों की बीमारियों के लिए शिफा और दवा है। देखो पहली सिफत आ गई मौइज़ा, दूसरी सिफत आई शिफा, کسی چیز کے انجام کے ذریعے سے نصیحت کرنا یہ موعظت کہلاتا ہے، چاہے انجام اچھا یا برا، ترغیب کا یہ ترغیب کا. اور دیکھو یہ نصیحت جو ہے نا انسان کو عام طور پر اچھے اعمال کی ترغیب دینے کا ذریعہ بنتی ہے اور گناہ سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے، صرف نصیحت کرتے رہنے کا. وہاں بھی کہا ہے آیت میں وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہنے کا. اور دل کی بیماریوں کی شفا کا کیا مطلب؟ دل میں جو فاسد عقیدے ہیں اس کی شفا قرآن میں ہے، دل میں جو شکوک شبہات ہے اس کی شفا قرآن کے اندر ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قلبی امراض ظاہری بیماری سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے تو کہا گیا کہ وہ شفاء لما فی الصدور. یہ قرآن سینوں کے اندر، دلوں کے اندر جو غلط عقیدے شک شبے کی بیماری ہے اس سے شفا کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے کہ ظاہری بیماری میں تو بہت بہت تو کیا ہوگا، آدمی مر جائے گا، اسے اور کیا زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن دل کی بیماری میں تو یہ ہے کہ آخرت دائمی برباد ہو جائے گی. وہودن، اور قرآن کی خوبی ہے گمراہیوں سے ہدایت کا راستہ بدلانا. قرآن کی چوتھی خوبی ہے ایمان والوں کے لیے رحمت ہونا، یعنی جو عمل کرے گا اس کو یہ قرآن جنت میں لے جائے گا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی، آپ تم ان کو کہہ دو کہ تم اللہ کے فضل سے یعنی اسلام سے، اور اللہ کی رحمت یعنی قرآن سے، تم اس فضل اور رحمت کے ذریعے سے خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ. معلوم ہوا کہ اصل خوشی منانے کی چیز ہے اسلام اور قرآن کی توفیق کا نصیب ہو جانا. اسی لیے کوئی بچہ ناظرہ قرآن پورا کرے خوشی کا موقع ہے، حافظ ہو جائے خوشی کا موقع ہے، قرآن کا عالم بن جائے خوشی کا موقع ہے، قرآن اچھا پڑھتا ہو جائے، قاری یا سات طرح سے پڑھتا ہو جائے خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. فلیفرحوا، فرحت کبھی بے اختیاری ہو جاتی ہے کہ انسان فضل الہی کے اظہار پر مجبور ہو جاتا ہے. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن کی والی، قرآن والی خوشی بہتر ہے اس چیز سے جس کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں دنیا میں سے. دنیا کی جو نعمتیں جمع کر رہے ہیں اس کے مقابلے کے اندر یہ خوشی بہت بڑی خوشی کی چیز ہے. اب دیکھو یہاں بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ دونوں ایک اعتبار سے ایک ہے اور ایک اعتبار سے الگ الگ ہے. اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت بندوں کو ملتا ہے، اس اعتبار سے دونوں ایک ہے. اور اگر جیسے سیوتی نے تفسیر کی کہ فضل سے اسلام مراد لیا، رحمت سے قرآن مراد لیا، اس اعتبار سے دونوں الگ الگ ہو گئے. اسی لیے یہ ان مواقع کے اوپر اظہار خوشی یہ اس نص سے بھی نکلتی ہے اور صحابہ کے طرز عمل سے بھی نکلتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سورہ بقرہ پوری ہوئی تھی تو انہوں نے اونٹ ذبا کے دعوت دی سب کو، یہ ہے فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، دنیا کی دولت جو تم لوگ جمع کرتے ہو اس کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے. قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل آللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. اے نبی، آپ ان کو کہو کہ تم مجھے خبر دو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزی اتاری، تم نے اسی روزی میں سے بعض روزی کو حلال کہا، بعض روزی کو تم نے حرام بنا ڈالا. یہ جانوروں میں سے بعض کو حلال بعض کو حرام کرنے کا اختیار تم کو کس نے دیا؟ ام علی اللہ تفترون، کیا اللہ نے تم کو اجازت دی تھی کہ بحیرہ صاحبہ مردار سب کو حرام کا حلال ٹھہرا دو، حرام ٹھہرا دو، بحیرہ صاحبہ حرام اور مردار حلال، یہ طے کرنے کا اختیار تم کو کس نے دیا تھا؟ قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تم کو یہ حلال حرام کرنے کا اختیار دیا تھا؟ لا نہیں، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف تم جھوٹی نسبت کرتے ہو. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرہم لا یشکرون. کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بتلاؤ قیامت کے متعلق. کیا وہ یوں خیال کرتے ہیں کہ ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی؟ یہ خیال ہی غلط ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر فضل کرتے ہیں، مہلت دے کر، نعمتوں کی نوازش کر کے، لیکن اکثر لوگ اللہ کی نعمت پر شکر گزاری نہیں کرتے. جی
اے لوگوں، یعنی اہل مکہ، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے، یعنی ایسی کتاب جس میں وہ چیزیں ہیں جو تمہارے نفع کی ہیں اور وہ چیزیں جو تمہارے نقصان کی ہیں، اور وہ قرآن کریم ہیں اور شفا ہے، یعنی دوا ہے ان بیماریوں کے لیے جو دلوں میں ہے، یعنی عقائد فاسدہ اور شکوک کے لیے، اور گمراہی سے ہدایت ہیں اور مومنین اور رحمت ہے مومنین کے لیے. قل، اب کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی پر خوش ہونا چاہیے، وہ بہتر ہے اس سے جو جمع کر رہے ہیں، یعنی دنیا. یہ تا اور یا دونوں کے ساتھ آیا ہے، فلیفرحوا فلتفرحوا.
اب یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم القیامہ کا مطلب کیا بیان کیا؟ کہ قیامت کے دن کے بارے میں ان کا خیال کیا ایسا ہے کہ ان کو سزا نہیں ہوگی؟ لا، یعنی یہ خیال باطل ہے، سزا ہو کے رہے گی. یوں مطلب بھی کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن کے بارے میں ان لوگوں کا کیا خیال ہے، کہ نفس قیامت قائم ہوگی یا قائم ہی نہیں ہوگی؟ لا، یہ خیال باطل ہے قیامت کے نہ قائم ہونے کا، بلکہ قیامت قائم ہو کے ہی رہے گی. جی
اور اب کہہ دیجئے، مجھے بتلاؤ کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے، پھر تم نے اس میں سے حرام بعض چیزوں کو حرام اور بعض چیزوں کو حلال کر دیا ہے، جیسا کہ بحیرہ، صاحبہ اور مردان وغیرہ. اب کہہ دیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو